وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پہ تفسیر قرآن کا سلسلہ پہنچا ہے. ان آیات میں بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا تذکرہ موجود ہے, ان کی کارستانیاں, ان کی انبیاء کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا, ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف کا تذکرہ. یہاں آیت نمبر 80 میں اہل کتاب کی ایک ایسی آرزو, ان کے ایسے باطل خیالات کا تذکرہ ہے جو زیادہ تر ان کے عوام میں موجود تھا. بنی اسرائیل کے ان آیات میں دو گروہ کا تذکرہ, ایک پڑھے لکھے افراد اور ایک امیون کا تذکرہ تھا جو ناخواندہ افراد تھے, جن کو انہی چیزوں کا علم تھا جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو امیون کہا جاتا ہے, جو ہر معاشرے میں, آج کا بھی معاشرہ, مسلمان معاشرہ, اس میں بھی ایسا ہے. ایک گروہ پڑھے لکھے افراد کا ہے جو قرآن کا علم ہے جن کے پاس, احادیث کا اور تاریخ کا باقی علوم ہے ان کے پاس, لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, وہ امیون ہیں, ناخواندہ افراد ہیں. ان کے اپنے خاص عقائد ہیں, جو ان کو بعض دفعہ بتایا جاتا ہے وہی جانتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, اور بعض دفعہ ان کے اپنے ذہن میں کچھ خیالات اور تصورات ہیں, انہی کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں, انہی کو وہ مکتب سمجھتے ہیں. لہذا جو پڑھے لکھے افراد تھے ان کے لیے گزشتہ آیات میں تین مرتبہ ویل کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے, جو اللہ کے دین کو بیچتے ہیں, جو اس میں تحریف کرتے ہیں, اپنی طرف سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا نے لکھا ہے, اپنی مرضی کا حکم بیان کرتے ہیں پھر اس کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں. اب اس آیت میں, آیت نمبر 80 میں, یہودیوں کے جو امیون ہیں ان کے جو عقائد تھے اس کا تذکرہ ہے, جو ان کے باطل خیالات تھے, جو ان کی آرزوئیں تھیں, ان میں سے ایک کا تذکرہ اس آیت میں. وقالوا لن تمسن النار الا ایام معدودہ, اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ مس نہیں کرے گی. کسی چیز کا انسان کے بدن کو چھونا جس کو انسان محسوس کرے اس کو مس کہا جاتا ہے. یہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودہ, آگ ہمیں مس نہیں کرے گی, یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, الا ایام معدودہ, مگر گنتی کے چند دن. پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم نہیں جائیں گے جہنم میں, اگر ہم گئے تو پھر چند دن ہمیں جہنم میں رہنا ہے. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ چند دن جو کہتے تھے یہودی کہ ہم جہنم میں جائیں گے, وہ ایام ہیں جن میں انہوں نے گسالے کی پرستش کی. جب حضرت موسیٰ مناجات پہ گئے تورات لینے کے لیے, जो 30 दिन का पीरियड था, फिर 10 दिन बड़ा और 40 दिन का, तो हज़रत हारून को अपना खलीफा बना के गए। उन दिनों जो इन्होंने गोसाले की परस्तिश की, कहा कि इनका अकीदा यहूदियों का ये है कि हम फ़कत वो दिन, या बाज़ मुफस्सरीन ने कहा है कि वो 7 दिन के कह लें, क्योंकि इन मुफस्सरीन का कहना है कि यहूदियों का ये अकीदा है कि पूरी दुनिया ये 7,000 साल है, और हर 1,000 साल में एक दिन जो है वो हमें मासीयत और नाफरमानी की वजह से हम जहन्नम में रहेंगे। यानी अगर दुनिया की उम्र 7,000 साल है तो हमें 7 दिन, लिहाजा इसको कहा जाता है गिनती के मादूदा उन्हीं दिनों को कहा जाता है जिनको गिना जा सके, लिहाजा गिनती के चंद दिन हम रहेंगे वहाँ पे। अब जो जवाब दिया है परवरदगार आलम ने और कुरान ने, वो सुने, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाह अहदन। ये बहुत खूबसूरत रविश है कुरान करीम ने, ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, एक बड़े फितरी अंदाज में, बड़े अकली अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में कुरान करीम ने बात की है ताकि उनको काने किया जा सके, उनको समझाया जा सके। फरमाया अत्तखज़्तुम, अत्तखज़्तुम असल में अत्तखज़्तुम, इस पे हमज़ा इस्तेफ़हाम का है, ये सवाल है। अत्तखज़्तुम इंदल्लाह अहदन, क्या तुमने अल्लाह के यहाँ अहद ले रखा है, तुमने क्या परवरदगार से तुमने अहद लिया है, अहद व पैमान है तुम्हारा परवरदगार के साथ कि तुम्हें गिनती के चंद दिनों के अलावा जहन्नम में नहीं भेजेगा। अगर तुमने अहद ले रखा है, खुदा ने तुमसे वादा किया है, फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, तो फिर तो यकीनी बात है कि अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अगर तुम्हारे पास अहद है ऐसा, तो फिर खुदा अपने वादे के खिलाफ अमल नहीं करता, फिर तो ऐसे है कि आप चंद दिन रहेंगे, उसके बाद आपको जन्नत में भेज देगा। लेकिन अब तुम्हारे पास अहद नहीं है, ये बताना चाह रहा है इस आयत के अगले हिस्से में, अम तकुलून अल्लाह मा ला तालमून, या ये कि तुम कहते हो, तुम निस्बत देते हो खुदा की तरफ ऐसी बातों की, मा ला तालमून, जिनका तुम इल्म नहीं है। इस आयत के हिस्से से हमें समझाया जा रहा है कि परवरदिगार के यहाँ कोई ऐसा अहद नहीं है, तुम्हारी अल्लाह से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ऐसी कुर्बत नहीं है। देखें, परवरदिगार का अहद पूरी बशरियत के साथ एक जैसा अहद है, ऐसा नहीं है कि एक कौम और एक ग्रोह को परवरदिगार के कि तुम अगर मासीयत करोगे तो तुम्हें मैं मिसाल के तौर पे 1 साल जहन्नम में रखूँगा, एक दूसरा ग्रोह उन्हीं शरायत के साथ है उसको परवरदिगार कहे अगर तुम उन्हीं जैसी अगर मासीयत करोगे उन्हीं के बराबर तो तुम्हें मैं 2 या 4 साल जहन्नम में रखूँगा, ये अदालत का खिलाफ है। परवरदिगार आलम के जो उसूल हैं, जो कवानीन हैं, जो सुन्नत इलाही है, वो तमाम अदियान में, वो तमाम अकवाम में, तमाम मज़ाहब में एक जैसी है, लिहाजा तुम्हारा ऐसा कोई अहद नहीं है। उनको इस तरह समझाया जा रहा है कि परवरदगार ने तुमसे ऐसा कोई अहद नहीं बांधा, कोई ऐसा वादा नहीं है परवरदगार का तुम्हारे साथ। लिहाजा अगली आयत में देखें, बला, ये उनके उसकी जो दावा करते थे उसकी तरदीद हो रही है, उसकी नफ़ी हो रही है, ऐसा नहीं है जो तुम नारा लगा रहे हो, जो तुम्हारा शियार है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। मन कसब सय्यतन, परवरदगार आलम के यहाँ मेयार क्या है, इन आयात में उस मेयार को, जो यहूदियों के लिए भी वही मेयार है परवरदगार का, ईसाइयों के लिए भी यही है, मुसलमानों के लिए भी यही है, मुसलमानों में जितने फ़िरके हैं सब के लिए यही मेयार है परवरदगार का, वो कौन सा मेयार है, मन कसब सय्यतन, जो भी बुराई का इर्तिकाब करेगा, कसबा खुद इस लफ्ज़ से हमें समझ में आ रहा है कि जानबूझकर, क्योंकि बात दूसरी आयात में है कि अगर इंसान जहालत में अगर उससे नाफरमानी होती है, गुनाह करता है, तो परवरदगार उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। यहाँ मन कसबा, जो जानबूझकर, और इससे हमें यह भी पैगाम मिलता है कि फ़ायदा कस्ब, क्योंकि कमाई होती है और इंसान जो कमाता है उसमें उसका यही जहन होता है कि उसको प्रॉफिट होगा। मन कसब सय्यअतन, सय्यअ अला बुराई हो सकती है, लेकिन बुराई के मुख्तलिफ मसादीक हैं, शिर्क भी हो सकता है, यहाँ पे गुनाह कबीरा भी हो सकता है, जो गुनाह को कमाएगा वह अहातत बिही खतीयतुहू, और उसकी खतिया خطیہ اس حالت کو کہتے ہیں جو گناہ کے بعد انسان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبہ نمودار ہوتا ہے، پھر اسی طرح اگر گناہ بڑھتے جائیں تو اس کے پورا دل جو ہے وہ سیاہ، سیاہ سے مراد وہی قسوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، قساوت قلبی کا، جس کے بعد وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں پلٹ سکتا، وہ حالت پھر انسان کی پورے اس کے روح پہ اور اس کے دل پہ چھا جاتی ہے۔ لہذا فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور وہ گناہ کے نتیجے میں جو اس کا اثر ہے وہ اس کو احاطے میں لے لے، اس کو گھیرے میں لے لے، اس کے پورے وجود پہ وہ طاری ہو جائے، وہی حالت فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو بس یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی جب یہ حالت طاری ہو جاتی ہے تو انسان پھر ہدایت کا پیغام، یہ وہی گروہ ہیں جن کا پہلے تذکرہ بیان کیا تھا کہ ان کو پھر آپ متنبہ کریں یا نہ کریں برابر ہوتا ہے، وہ ہدایت پھر قبول نہیں کرتے، لہٰذا یہ پھر جہنمی ہیں، اصحاب النار یعنی اسی جہنم میں رہنے والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اگر انسان سے خطا سرزد ہو، انسان کوشش کرے فوری طور پہ توبہ کے ذریعے اس کو جو اس کے دل میں ایک دھبا پیدا ہوا ہے یا ایک اس گناہ کا برا اثر ہے اس کو فوری طور پہ زائل کرے۔ جب یہ بڑھتا جاتا ہے، جب زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے، جیسے بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ جب ایک گرد و غبار کا ایک معمولی سا دھبا جب لگ جاتا ہے کپڑوں پہ، تو انسان اگر ایک پھونک مارے تو اس کو وہ دور کر سکتا ہے، اس کو ہٹا سکتا ہے، لیکن جب وہ اسی طرح اکٹھا ہوتا رہے اکٹھا ہوتا رہے، تو پھر وہ اس کو مشینوں کے ذریعے دھونے کی اور بڑی اس کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے دل کی بھی یہی کیفیت ہے، انسان کے روح کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر وہ معمولی سے غلطی اور خطا کے بعد اگر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو بڑا آسانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اگر گناہ اکٹھے ہوتے رہیں ہوتے رہیں، انسان ممکن ہے یہ سمجھے کہ میں اب ایک سال کے بعد دو سال کے بعد توبہ کر لوں گا، لیکن ممکن ہے پھر اس کا واپس آنا ممکن نہ ہو۔ یہاں پہ آخری ایک نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ وہ ممکن ہے کوئی فرد کہے کہ یہاں پہ جو اہل کتاب کا یہودیوں کا نظریہ بیان ہوا ہے کہ ہم فقط چند دن وہاں پہ رہیں گے، اس کے بعد تو مسلمانوں کا بھی تو یا مومنین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو بالآخر وہاں سے سزا پانے کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ان افراد کے بارے میں ہے جن کا ایمان صحیح ہے، ان کے ایمان میں کوئی مشکل نہیں ہے، مقام عمل میں کچھ کمزوریاں ہیں، لہٰذا یہ ان کچھ کمزوریوں کی وجہ سے سزا پائیں گے، لیکن جس کے دل میں پروردگار کی توحید ہے، معرفت ہے، جس کے دل میں عشق قرآن ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، جو اس کی کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہے وہ چند دن اس کو سزا ملے، لیکن آخر میں سر انجام اس کا جنت میں ہے۔ لیکن جو اہل کتاب کا عقیدہ تھا وہ تو اصلا ان کے عقائد میں مشکل تھی، ان کے عقائد میں مشکل تھی، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں یہ عقائد ہیں، جب اس طرح کے عقیدے بن جاتے ہیں، جب رسول اللہ کو قبول نہیں کرنا، جب قرآن کو قبول نہیں کرنا، پہلے والے انبیاء کو تکلیفیں دینی، حضرت موسیٰ کو بار بار تکلیفیں دینی، گسالے کی پرستش، پروردگار کے احکام کی نافرمانی، لہٰذا ان کے ایمان کی کمزوری تھی، ان کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں تھا، ان کا عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا ان وجوہات کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ لیکن جو مسلمانوں یا مومنین کا نظریہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر انسان کا ایمان ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اعمال بجا لانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو، اور اس دنیا میں وہ توبہ نہیں کر سکتا، تو آخرت میں اس کے جتنی اس کی سزا بنتی ہے پروردگار اس کو سزا دے گا، اور وہ صاف اور پاک ہونے کے بعد اس کی جب تطہیر ہوگی اس کے بعد پروردگار اس کو جنت میں بھیجے گا۔ لہذا دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے جو ان میں خصوصیات تھیں یہودیوں میں، ہم مسلمانوں کو ان گناہوں سے، ان لغزشوں سے بچنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھائی کسب کرنے کی پروردگار توفیق دے، کیونکہ بعض دوسری آیات میں بیان فرمایا جو اچھائی کسب کرتا ہے اس کے اپنے نفع میں ہے، جو برائی کسب کرتا ہے اس کے اپنے نقصان میں ہے۔ لہذا پروردگار ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔